الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو اس وقت موضوع ہمارا زیر مطالعہ ہے وہ ہے اسلام کے معاشرتی احکامات، سوشل گائیڈنس آف اسلام. اور اس میں الحمدللہ ابھی ہمارا پہلا مرحلہ اسلام کا خاندانی نظام، آئلی نظام، فیملی سسٹم پر ہم بات کر رہے ہیں. اس آئلی نظام کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں سب سے زیادہ اہمیت خاندان کو، فیملی کو دی گئی. قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ ایک بہترین خاندان وجود میں آئے. وہ بہترین خاندان اصل میں اکائی ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ایک بہترین معاشرے کی، سوسائٹی کی. لہذا یہ خاندان کا نظام نکاح کے بندھن سے شروع ہوتا ہے. اس حوالے سے جب ایک مرد اور ایک عورت نکاح کرتے ہیں تو اب وہ ایک شوہر اور ایک بیوی کی حیثیت میں رہتے ہیں. لہذا شوہر کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمائی. شوہر کے دینی فرائض کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں. پھر وہ عورت جو بیوی کی حیثیت میں ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. نئی نسل کی اصل تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی یا ماں کے حوالے کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس موضوع پر بہت تفصیل سے ہماری بات ہو چکی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا کیا تعین ہے جو رب کائنات نے فرمایا. اسی طرح خاندان کا اگلا مرحلہ، اگلی ڈائمنشن، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض ہیں. الحمدللہ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق جس کا رکھا ہے انسانوں میں وہ والدین ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر بوڑھے ماں باپ۔ سورہ بنی اسرائیل کی اگر آیات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں، تذکرہ کے طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، اور تمہارے رب نے حکم دیا، فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق پانچ مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، پانچ مختلف مقامات پر جہاں اللہ کہاں کہا کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یا شرک نہ کرو، اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس میں جامع ترین مقام یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 23, 24 اور 25، جو پچھلی مرتبہ تفصیل سے پڑھی تھی۔ پانچ حقوق کا تذکرہ ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کہو۔ نمبر دو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ نمبر تین، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرو بڑے ہی ادب سے، احترام سے۔ نمبر چار، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور آخری حصہ جو تھا بڑا ہی اہم، آج بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، کہ ان کے لیے دعا کرو۔ اہم ترین حق جو ماں باپ کا یہاں بیان ہوا ہے خدمت کے ساتھ، ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا یہ تو ہے ہی، لیکن ان کے لیے دعا کرنا رحمت کی، وہ رب قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا، معصوم بچہ تھا۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء بھی اللہ نے چاہا، غالباً شجاع بھائی کا پروگرام ہے نا، اسی موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ شجاع الدین شیخ صاحب والدین کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ میری گزارش سے آپ تمام حضرات و خواتین سے ضرور تشریف لائیے، عشاء کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں شجاع الدین شیخ صاحب کا ماہانہ درس ہوگا والدین کے حقوق پر۔ اب آئیے اس کا اگلا مرحلہ، اولاد کے حقوق۔ جیسے والدین کے حقوق و فرائض اللہ پاک نے متعین کیے، ایسے ہی اولاد کے حقوق بھی رب کائنات نے ہی متعین کیے ہیں۔ لہذا اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ بلکہ حق سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ذہن میں آ گئی تھی، میں نے نوٹ بھی کر لی، اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مادی نعمت ہے، رب کائنات عطا فرماتا ہے، صحت نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، وقت نعمت ہے، ان نعمتوں میں ذرا غور کیجئے، سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون سی ہے؟ ہر نعمت ہی قیمتی ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان جب کمپیریزن کیا جائے تو اولاد سب سے قیمتی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا۔ اس کی دلیل، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان میں خاص طور پر دو کا تذکرہ اگر کیا جائے کہ جنہوں نے بڑھاپے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کیے، اور دونوں کا تذکرہ بڑے عظیم و شان قرآن میں آیا، خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، 87 سال 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے پہلی اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ربی حبلی من الصالحین، قرآن میں تو دعا نقل کی گئی ان کی، اے اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما، اولاد دے لیکن وہ نیک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر خوشخبری دی، فبشرناہم بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو خوشخبری دی بہت ہی تحمل والے بیٹے کی، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، لیکن بڑھاپے میں اولاد کی تمنا، خواہش، دعا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اولاد انسان کی ضرورت ہے، خواہش ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نیک اولاد، صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ حدیث میں بھی آئے گا. اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن ہی کرتا کہ جب وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، سورہ مریم میں، سورہ اور دیگر مقامات پر بھی آتا ہے، اس وقت رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کیجئے، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، یعنی اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور ایک اور بڑی اہم حقیقت یہ ہے کہ تو ہی بہترین وارث، وارث تو ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑھاپے کا سہارا، عام آدمی کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن پیغمبروں کے لیے کیا، اس میں خاص بات ہے کہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو وراثت ہے، جو علم، جو دین، جو توحید کی بات، وہ آگے چلتی رہے. اس لیے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور اللہ پاک نے انتہائی بڑھاپے میں ان کو یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا. دوسری اہم بات کہ دعائیں رائے گا نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا. لہذا دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑھاپے میں اولاد، اور زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ تو پڑھ لیجئے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی. بہت جو بات واضح کرنی تھی وہ واضح ہو گئی ہوگی، اولاد نعمت ہے، لہذا جب اللہ پاک کی نعمت عطا فرمائے تو پہلا کام کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے. اور شکر ادا کرنے کے لیے کیا کریں، اب یہ خطبات جمعہ میں لطیفے سنانا اچھی بات تو نہیں ہوتی، لیکن میں اظہار کے طور پر لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور رویوں کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ بعض علاقے پاکستان میں ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں اولاد اور بیٹے کی اطلاع ملنے پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں فائرنگ کر کے، بڑی بڑی کلاشن کوفے چل رہی ہوتی ہیں، بلوچستان چلے جائیے، پشاور چلے جائیے، کراچی میں بھی. یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے کہ خوشی کے اظہار کے طور پر اس طرح سے فائرنگ کی جائے اور قتل، اس میں تو بعض اوقات گولیاں لگ بھی جاتی ہیں لوگوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ہمیں مسنون ملتی ہے وہ ہے عقیقے کی رسم. حضرت حسن کی پیدائش پر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ کیا، لہذا مسنون عمل یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، لڑکے کے لیے دو، لڑکی کے لیے ایک، اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، بالکل ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے قربانی کا گوشت ہوتا ہے ہمارا، اسی طرح تقسیم کیا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، غریبوں کو بھی شامل کیا جائے، اگر رشتہ داروں کو خود بھی کھائیے. اسی طرح اولاد کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، دو نفل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اولاد کا نام بہترین رکھا جائے. یہ پہلا تحفہ ہے باپ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، نام کا انتخاب ایسا کریں، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، ریفلیکٹر ہوتا ہے. لہذا اچھے ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ، اللہ کا بندہ. لہذا صحابہ کے نوجوان جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں اکثر و بیشتر کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن، اللہ کے پیارے ناموں میں سے نام رکھا جا سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ناموں میں سے نام رکھا جا سکتا ہے، صحابہ اور صحابیات کے پیارے اور عظیم ناموں میں سے نام رکھا جا سکتا ہے. نسبت قائم کرنے کے لیے، عظیم شخصیت سے اگر نسبت قائم کی جائے تو انشاءاللہ ان کی شخصیت کا پرتو، ریفلیکشن، عکس اس شخص بچے کے اندر بھی آتا. اسی طرح گھر والوں کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری ہے، یہ آج اس سے پہلے کئی مرتبہ آئی ہے، بار بار سننے کی، سمجھنے کی ہے، سورہ تحریم میں اللہ پاک نے اہم ترین بات جو توجہ دلائی ہے اہل ایمان کو کہ باپ کی حیثیت میں، سربراہ خاندان کی حیثیت میں مرد کا فرض کیا ہے، اولاد کا پہلا حق کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. انداز بہت ہی پیارا ہے، مخاطب کیا اہل ایمان کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے بچاؤ. آگ بھی کیسی، وقودہا الناس والحجارہ، آگ بھی ایسی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی اس آگ میں یا تو انسان جلیں گے یا پتھر کی آگ، گندک کی آگ. ذرا اندازہ لگائیے اس کی انٹینسٹی کا، اس کی شدت کا. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی تاکیدی انداز ہے. وہ آگ ایسی ہے کہ جس پر انتہائی شدید تم خوب سخت قسم کے فرشتے مامور ہیں، سیکیورٹی گارڈ کے طور پر جہنم کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی نکل کے نہیں بھاگ سکے وہاں سے، جن کے دلوں میں کوئی نرمی، کوئی شفقت، کوئی رحم ہے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا. لہذا سربراہ خاندان کی ذمہ داری اور اولاد کا پہلا حق یہی ہے. دو احادیث مبارکہ بھی سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے. رائی عربی زبان میں چروائے کو کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ جانور ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی ان کو فراہم کرنے کا، کھانے پینے، یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، سربراہ خاندان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، سربراہ مملکت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، مسئول ہو، اکاؤنٹیبل ہو، ارعیتی ہی اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے جو سب آرڈیننٹ ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح مرد رائی ہے اپنے گھر والوں کا، سربراہ خاندان ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں گھر والوں کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے کہ جہاں ان کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا ذمہ داری ہے، وہاں ان کے اندر فکر آخرت پیدا کرنا، آخرت کی فکر، جہنم کے آگ سے بچانے کے حوالے سے فکر آخرت پیدا کرنا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا، چھوٹے معصوم بچے کو نہیں پتا، آپ انگارا رکھیے اس کے سامنے، وہ انگارا اٹھا کر منہ میں رکھ لے گا، اس کو پتا ہی نہیں ہے. لہذا گھر کا ماحول چھوٹے معصوم بچوں کے لیے خاص طور پر پاکیزہ ماحول فراہم کرنا سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. آپ چھوٹے بچوں کو اچھے واقعات سنائیے، صحابہ کے واقعات، قرآن کے واقعات. ایسے گھرانے ہیں الحمدللہ جہاں قرآن حکیم کے واقعات سنائے جا رہے ہوتے ہیں، ایمان افروز واقعات. قرآن میں تو بے شمار واقعات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، چھوٹی عمر سے سورہ کہف میں بیان کیے جانے والے سچے واقعات کیوں نہ بیان کریں. اصحاب کہف کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انتہائی دلچسپ، فیسینیٹنگ، متاثر کرنے والے، حقائق پر مبنی، ایمان افروز، کردار سازی کرنے والے. ایسے واقعات قرآن سے بھی جوڑیں گے، قرآن سے بھی نسبت قائم ہوگی. چھوٹے بچوں کو ایسے واقعات سنائے جائیں یا دکھائے جائیں، سنائے جائیں، پڑھائے جائیں، جو بھی ذریعہ ہو، کمیونیکیشن کا کوئی سا بھی ذریعہ. خود پڑھائیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ بھی ان کے نزدیک ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن جائیں گے، بننا پڑے گا ان کے لیے آئیڈیل. ہم جیسے بھی ہیں بہرحال اپنی شخصیت کو درست کرنا پڑے گا. ماں باپ کے ضروری ہے کہ وہ آئیڈیل بنے اپنے بچوں کا، ورنہ صحابہ اور صحابیات کے واقعات جیسے میں نے عرض کیا بے شمار چیزیں ہیں کہ جو بچوں کی اخلاقی روحانی تربیت کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ذمہ داری ہے سربراہ خاندان کی. آج برا نہیں منائیے گا، آج ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، ہماری میجورٹی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے، بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے پرابلم سالو کرنے کے لیے. ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں وہاں ہو رہی ہے اخلاقی تربیت. بہت تلخ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز اخلاقی گراوٹ کے ادوار سے بدترین ماحول فراہم کر رہے ہیں. یہ پیسہ کمانے کی مشین تو بنا رہے ہیں، کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے. اخلاق سازی، کردار سازی جس کو کہا جاتا تھا، جو ایک زمانے میں اساتذہ کرام کیا کرتے تھے، آج وہ ٹیچرز ہی نہیں، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. ان کو اساتذہ ہی نہیں کہا جاتا، ٹیچرز ہی نہیں کہا جاتا، دے آر فیسیلیٹیٹر اونلی، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بس، سہولت فراہم کرنے والے بس. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، جس کو اسپرچل فادر کہا جاتا تھا، روحانی باپ. اکثر و بیشتر وہ روحانیت نکلتی جا رہی ہے، نہ وہ اساتذہ باپ بننے کے لیے تیار ہیں، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. پروفیشنلز ہیں، گھنٹے بھر کے اتنے پیسے لیتے ہیں، لہذا جو صورت حال تھی روح نکل گئی تو جان باقی ہے، اور وہ بھی بالکل مردار سی ایک جان ہے ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کا حال. اس کے برعکس بہرحال مدارس میں صورت حال نسبتاً بہتر ہے الحمدللہ. ابھی بھی اساتذہ کرام کا احترام ہے، دین کا احترام ہے، بہت بڑا فرق آپ نظر آئے گا. یہ برا نہیں منائیے گا، تلخ حقائق ہیں، یہ تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، یہ پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، دیکھی سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، محسوس کی ہوئی بات بتا رہا ہوں. لیکن بہرحال ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، گھر میں بچوں کے درمیان بھی عدل کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اتقوا اللہ وعادلوا بین اولادکم، بخاری شریف میں روایت کی گئی، اللہ سے ڈرو. جب ایک صحابی نے آ کر یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو، بڑے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اس کی خدمت کے لیے، حضور نے فرمایا کہ تم نے دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس سے غلام واپس لے لو، کیونکہ اگر بچوں کے درمیان عدل نہیں کرو گے اس سے بھی معاملات غلط خراب ہوں گے. پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعادلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. تربیت کے دوران بھی عدل ضروری ہے، وراثت کے تقسیم میں بھی اللہ پاک نے جو ہے عدل کا معاملہ کیا ہے. بہرحال اس کے بعد جو آیت مبارکہ سنانے جا رہا ہوں، یہ آیت مبارکہ مجھے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ پسند ہے. اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، بہت ہی خوبصورت مقام ہے یہ قرآن حکیم کا. موضوع کیا ہے؟ اہل ایمان جو خود دین پر عمل کرتے رہے، نافرمانی سے بچتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرتے رہے، حلال روزی سے ان کی تربیت اور ان کے معاملات چلاتے رہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے خاندان کو ماں باپ اور اولاد سمیت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. لہذا یہ آیت مبارکہ سورہ طور کی آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان میں، خود بھی اہل ایمان تھے، اولاد کے اندر بھی ایمان کو انکلکیٹ کیا، آخرت کی فکر پیدا کی، حلال روزی کما کر شریعت کا پابند بنایا، ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی تھی، پیروی کرنے والی تھی ایمان کے ساتھ. الحقنا بہم ذریتہم، ہم جوڑ دیں گے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. مراد کیا ہے اس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی اونچے درجے پہ، جنت میں درجات ہیں نا، جہنم کے درکے ہیں، وہ نیچے کی طرف جانے والا ہے، اور منافقین سب سے نچلے درکے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، درجات جنت کے ہیں، درجاتن اوپر کی طرف جانے والے. لہذا اگر ماں باپ میں سے کوئی اوپر والے درجے میں ہے اور اولاد اتنی محنت نہیں کر سکی کہ ان کے ساتھ جا سکے، نیچے والے درجے میں آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو بھی درجے میں اوپر کر کے پورے خاندان کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع فرما دیں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، یعنی کمی نہیں ہوگی، گرینڈ اپ کیا جائے گا، اوپر کی طرف کیا جائے گا، نیچے نہیں کریں گے۔ یہی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین سمیت، خاص طور پر ماں باپ۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ انسان جہاں رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، اور پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، پیس آف مائنڈ، انر سیٹسفیکشن، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ اور ریئل سیٹسفیکشن وہی ہے کہ جہاں اس کے اپنے گھر والے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی جمع ہوں۔ وہی اصل خاندان ہے، وہی اصل زندگی کی خوبصورتی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ اب یہ بھی طنز ہے، طنزیہ باتیں ہیں، بہرحال ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ اور بڑا تلخ طنز ہے یہ، اس معاشرے کا المیہ ہے کہ ساری زندگی محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، زیادہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو کسی کو امریکہ، کسی کو کینیڈا، کسی کو آسٹریلیا، انگلینڈ بھیج کے فارغ ہوئے، میرا بچہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ فخریہ طور پر یہاں بتاتے ہیں، اور یہاں اکثر و بیشتر، اب کیا لفظ استعمال کروں، یہاں پر ان کی خدمت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہاں سے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں جمع کرانے کے لیے، جو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤسز کراچی میں بھی بننا شروع ہو گئے۔ لہذا بڑھاپے کا اصل سہارا اولاد ہے، نیک اولاد جو دنیا میں بھی انشاءاللہ خدمت کرے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جن کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو۔ بڑی پیاری دعا آتی ہے عباد الرحمن کی، رب کائنات نے تلقین کری، عباد الرحمن سورہ فرقان میں دعا کیسے کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، تم ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ایسی بیویاں، ایسی اولاد عطا فرما جن کو دیکھ کر دنیا میں بھی خوشی ہو، جن کے کردار اور اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر ماں باپ مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے پیچھے ہماری اولاد انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سیدنا لقمان جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، یا بنیا، تلقین کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، پوری سورت قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اپنی اولاد کو جمع کر کے دعا تلقین کر رہے ہوتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ گویا باپ اہم ترین تلقین جو کر کے جا رہا ہے، نصیحت، وہ موت کے وقت ہوتی ہے، اور ایک ہی بات کی نصیحت کر کے گئے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ حاصل کلام ہے، زندگی کا حاصل ہے کہ اولاد توحید پر قائم ہو جائے، شریعت کے پابند ہو جائے، سب سے بہترین اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن دو باتیں اور بھی ہیں جو بہرحال اگر ہو ہی جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک حدیث سنائی میں نے بخاری کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضور نے فرمایا، اذا مات الانسان ان تقع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے، موت آ گئی، پیپر چھین لیا گیا، دی اینڈ، دنیاوی اعتبار سے ایگزامینیشن ختم، لکھنے کا سلسلہ ختم، تو انسان کا اس دنیا کے معاملات سے، حساب کتاب سے، عمل سے رابطہ ختم ہو جاتا، گویا پیپر سیل کر دیا جاتا ہے، پیپر لے لیا، ختم ہو گیا آپ کی رائٹنگ ٹائم، ختم۔ 3 گھنٹے دنیا میں دیے جاتے ہیں، یا 12 گھنٹے، 12 لاکھ گھنٹے، 10 لاکھ گھنٹے، 8 لاکھ گھنٹے دیے، گھنٹے گھنٹے ہی ہیں، ٹائم ٹائم ہی ہے، چاہے وہ 3 گھنٹے ہو یا 8 لاکھ گھنٹے ہو، ختم ہو جاتا۔ لیکن حضور نے خوشخبری دی، بہت ہی پیاری حدیث ہے، کہ انتقال کے وقت انسان کا دنیا سے، معاملات سے، عمل سے معاملہ ختم، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب اس کو فوکس کر لیجئے، آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے، 3 عمل، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ انہی باتوں پر جانا تو ہم سب نے۔ اس میں پہلی بات، صدقۃً جاریۃً، ایسا کوئی صدقہ جو جاریہ ہو، مراد یہ کہ کوئی ایسا اچھا کام کر کے گئے، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ مسجد کا قیام ہے، ارادہ کیجئے دل میں، کہ اللہ پاک نے اگر پیسہ عطا فرمایا تو انشاءاللہ کسی ایسے علاقے میں جہاں مسجد نہیں ہے، نئی آبادی آباد ہو رہی ہے، وہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائیں گے انشاءاللہ. پیسہ نعمت ہے، نہیں بھی ہے تو ارادہ تو کریں، پیسہ دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ارادہ کر لیجئے کسی جگہ پر مسجد، مدرسہ، اسکول، کوئی ہاسپٹل، کوئی چیریٹی کا کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، چاہے وہ نیکی دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام. کسی درخت کو لگا کے دیکھیے، وہ درخت جب بڑا ہوتا ہے، سایہ دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو کوئی درخت لگا دیجئے، اسی طرح کوئی ہاسپٹل کھلوا دیجئے، غریب غربا خاص طور پر ان کے لیے آسانی ہو، فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، عزت کے ساتھ ان کا علاج کیا جا رہا ہو. کوئی اسکول کھلوا دیجئے، کوئی مدرسہ کھلوا دیجئے، وہ مدرسہ جہاں قرآن پڑھا جائے، دین کا کام ہو، بچوں کی تربیت ہو رہی ہو. یہ ہے وہ صدقہ جاریہ کے کام. میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے عرض کیا جن کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور یہاں موت کا وقت آیا، مال مال کس کا ہے؟ تمہارا مال صرف وہ تھا جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، بس موت آئی، تمہارا مال ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا ہے. لہذا تمہارا مال وہ ہے جس پر تم نے اللہ کے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر، صلاحیت لگا کر کمایا اور اس کو دین کے کام میں لگا دیا. اللہ پاک ہمیں ایسے ہی صدقہ جاریہ کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ صدقہ جاریہ کے کام صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. مسجد بنا کر تختی لگانے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا کر یہ کام کرو گے، سب جایا، تختی لگی رہ جائے گی، لوگ پڑھیں گے فلاں صاحب نے اس کو، یہ مسجد فلاں صاحب نے بنائی تھی، بہت بڑے شیخ سخی تھے، لیکن رب کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ چھپ کر ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. دوسری بات، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. قرآن کا علم سکھاؤ، نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ اپنی اولاد کو. سب سے بڑی نعمت وہ اولاد ہماری ریپرزینٹیٹو ہے، ہماری غیر موجودگی میں ہماری اولاد ہماری پہچان ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے وہ ہمارا. لہذا اس کی تربیت میں اہم ترین حصہ اخلاق، بہترین اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ جو انسان، جو کسی اولاد کو ملتا ہے، وہ اس کے اخلاق ہیں، تعلیم و تربیت ہے. اللہ پاک اس کی توفیق دے. اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا، وہ اولاد جو نیک ہو، جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ پاک ہمیں ایسے ہی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.